جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المصطفى ورسوله المصطفى الخاتم لما سبق والفاتح لما الغلق المعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل حبيبنا أبي القاسم محمد
مگر پروردگار کے پاس علم اس کی ذات میں ہے،
قدرت اس کی ذات میں ہے، بے عیبی اس کی ذات میں ہے، صاحب غلبہ ہونا اس کی ذات میں ہے۔ تو اس نے اپنے چار صفات کو بیان کر کے بتایا کہ ہمارے کمال کو پہچان لو، جب ہم اتنے بے عیب ہیں تو جس کو ہم رسول بنا کر بھیجیں گے وہ کتنا بے عیب ہوگا۔ تو حضرت محترم، اسی لیے پروردگار عالم نے بہت سے مقامات پر قرآن کی آیتیں بھی ہیں، حدیث قدسی کے جملے بھی ہیں، ان کو بھی ہم ذرا ذرا سا سمجھیں تاکہ عظمت پروردگار سمجھ میں آ جائے، اور جب عظمت پروردگار سمجھ میں آئے گی تو عظمت رسول بھی سمجھ میں آئے گی، عظمت امام بھی سمجھ میں آئے گی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم تب تک عظمت پروردگار کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک عظمت رسول کو نہ سمجھ لیں، تب تک ہم عظمت رسول کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک عظمت امام کو نہ سمجھ لیں۔ تو پروردگار نے سب کو بھیجا ہے اپنے تعارف کے لیے، لیکن جب تک ہم ان کو نہ پہچانیں گے پروردگار کو کیسے پہچان سکیں گے؟ آپ پہچانے، یہ تو وہ کہتا ہے حدیث قدسی میں کہ کن تو کنزم مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحبب تو ان عرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلق تو کہ یا محمد، تو اے میرے حبیب میں نے آپ کو پیدا کیا۔ تو آپ پہچانے کے وجہ تخلیق سرکار رسالت کیا ہے کہ پروردگار کو پہچانا جائے، پروردگار کو۔ اور اسی لیے پروردگار نے اسی لیے جب بھیجا ہے سرکار کو تو کیا کہا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے پوری کائنات کے لیے، بلکہ وہی جملے استعمال کروں کہ ہم نے تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہی جملے ہیں۔ اب عالمین ہم اور آپ سمجھے یا نہیں سمجھے نہیں پتا ہے، لیکن ایک بات طے کرنی ہے کہ عالمین کہتے کسے ہیں۔ یہ تو ایک عالم ہے جس کو دنیا کہتے ہیں، اور دنیا بھی اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے چھوٹا عالم ہے، ملاحظہ کریں آپ، دنیا بھی اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے چھوٹی جگہ ہے، سب سے چھوٹا مقام ہے۔ تو اب جب عالمین کی بات آئے گی تو سارے عالم سمٹ کر آ جائیں گے، نہ جانے کائنات میں کتنے کرے ہیں، نہ جانے کائنات میں کتنی دنیا ہے، نہ جانے کائنات میں کتنی وسعت ہے۔ تو نبی تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اے معبود پیغمبر کی رحمت کا سلسلہ کہاں کہاں تک ہے یہ تو بتا دے۔ کہا اسی لیے ہم نے اپنا بھی تعارف کیا تو ہم نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہے کہ جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا پروردگار ہے۔ تو اب عزیزو، جہاں جہاں تک پروردگار کی ربوبیت ہوگی وہاں وہاں تک پیغمبر کی رحمت ہوگی۔ اور عزیزان محترم، یہ جتنے بھی آئے، چاہے وہ مرحلہ نبوت ہو یا مرحلہ امامت ہو، عزیزان محترم اسی لیے تو پیغمبر نے بتایا۔ یاد رکھے کہ گفتگو تو چلتی رہے گی، آج تمہیدی باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں آج کرنا ہے، لیکن یہ باتیں اگر ذہن میں رہے تو بات کی مجلسوں کے لیے ہمیں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکوں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، آپ اس مرحلے فکر پر، اس بات پر آپ توجہ فرمائیں کہ پروردگار کا کمال یہ ہے کہ وہ بندوں تک آ نہیں سکتا، اور بندوں کا نقص یہ ہے کہ وہ پروردگار تک جا نہیں سکتا۔ تو اب وہ یہاں آ نہیں سکتا اور یہ وہاں سے وہاں تک جا نہیں سکتا، تو آپ بتائیں کمیونیکیشن کیسے ہوگا، رابطہ کیسے ہوگا، سلسلہ کیسے قائم ہوگا؟ تو اب ایک سلسلہ ایسا قائم کیا جائے کہ جس کا ایک جنبا وہ ہو کہ جو پروردگار سے ملے، اور دوسرا جنبا وہ ہو جو بندے سے ملے۔ اسی لیے پروردگار نے پہلے مرحلے میں نور بنا کر خلق کیا، دوسرے مرحلے میں بشر بنا کر بھیجا، تاکہ بشر اس لیے بنا کر بھیجا کہ بندوں کے مسائل حل ہوں، نور اس لیے بنایا تاکہ پروردگار سے لے سکے۔ تو عزیزو، اسی کو ہم اصطلاح ہے قرآن میں معصوم کہتے ہیں کہ جو پروردگار سے لینے میں غلطی نہ کرے اور جو بندوں کو دینے میں غلطی نہ کرے۔ کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں ملتا رہتا ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور علی کے، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے۔ تو علی دو جب یہ بات ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اگر علی سمجھ میں نہ آئے تو نہ رسول سمجھ میں آئیں گے نہ خدا سمجھ میں آئے گا، اگر رسول سمجھ میں نہیں آئے تو نہ علی سمجھ میں آئیں گے نہ خدا سمجھ میں آئے گا، اور اگر خدا سمجھ میں نہیں آیا تو نہ نبی سمجھ میں آئیں گے نہ امام سمجھ میں آئیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے نبی کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، جن لوگوں نے علی کو خدا سمجھنے میں غلطی کی ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سب لوگوں نے اشارہ علی کو دیکھا کہ صورت کو پلٹا دیا، مگر کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ صورت پلٹا کے پروردگار کا سجدہ کیا۔ تو جو سجدہ کرتا ہے اس کا کوئی مسجود ہوتا ہے، وہ خود خدا نہیں ہوتا، بندہ خدا ہوتا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ بندگی کوئی معمولی چیز ہے، ہمیں اور آپ کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ پہچانے اپنی عظمت کو۔ وما خلقت الجن، بلکہ یوں عرض کروں کہ ہمارا مقصد حیات، پہلے ہم اس کو سمجھ لیں کہ ہماری منزل کیا ہے، ہماری منزل کی ابتدا کیا ہے، ہماری منزل کی انتہا کیا ہے، اور ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ جب کوئی مرتا ہے اور خبر ہم تک پہنچتی ہے تو ایک جملہ ہے جو سب کو یاد ہے، کیا کہتے ہیں، ہے نا؟ تو اس انا للہ سے مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ تو مرنے والے کی خبر جب آئی اور ہم نے یہ جملہ دہرایا تو اسے ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ دو چیزوں کا یہاں پتہ چلتا ہے کہ آغاز سفر کہاں ہے اور انجام سفر کہاں، کہاں سے چلے تھے اور کہاں پر اختتام ہے، دو چیزوں کا۔ تو جیسے اس کی خبر یہاں آئی تو یہاں کی خبر بھی کہیں اور جائے گی، اس لیے اس جملے کو ہم کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہاں پر آغاز سفر کا پتہ چلتا ہے اور انجام سفر کا پتہ چلتا ہے، اور مقصد حیات کیا ہے؟ ہمارا عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات و انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ تو جو عبادت کرے گا وہ عبد ہوگا، جس کی عبادت کی جائے گی وہ معبود ہوگا۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس فضیلت کو آپ نے کس حد تک سمجھا۔ جو بندہ پروردگار کی عبادت کرے گا اسے عبد کہا جائے گا، اور جس کی عبادت کی جائے گی وہ معبود کہا جائے گا۔ تو عزیزو یہ عبودیت کی منزل اتنی عظیم منزل ہے، یہ اتنا بڑا مرحلہ ہے کہ میں اس کو عام طریقے سے نہیں سمجھا سکتا۔ بے ایک ہی جملہ ہمارے پاس ہے کہ پروردگار نے اپنے رسول کو بھیجا وہاں سے یہاں، پروردگار نے اپنے رسول کو بھیجا وہاں سے یہاں۔ یہ عظمت ہے مگر اتنی بڑی عظمت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے سے دور کر دیا، وہاں سے بھیجا یہاں پر آیا۔ اور بندہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جسے پروردگار یہاں سے لے جائے وہاں پہنچائے۔ تو جو وہاں سے یہاں آئے وہ رسول ہے، جو یہاں سے وہاں جائے وہ عبد ہے۔ آپ نے پہچانا عزیزان محترم، یہ مرحلہ ہے۔ تو یہ عبد بھی ہے اور رسول بھی ہے، اسی لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تو اشہد ان محمدن، تو رسالت سے پہلے عبودیت ہے، رسالت سے پہلے یہ منزل عبودیت ہے عزیزان محترم۔ لہذا اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم عبادت پروردگار کر کے عبد الہی بن جائیں تو اس سے بڑی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی کوالیفیکیشن نہیں، کوئی سند نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں اس مرحلے میں جب ہم نے نبی کو دیکھا اور جب ہم نے امام کو دیکھا تو میرا امام یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، معبود جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کی، ماں عبد تو بتا مان لے جنتی، جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کی ہے۔ اتنا فرق تو ہم میں اور ان میں ہونا چاہیے۔ ہماری ساری عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ جنت مل جائے، یہ تو مالک جنت ہے، انہیں جنت کیا چاہیے؟
امام زمان بلند تر سلوا،
یہ مالک جنت ہے، انہیں جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ الہی ماں عبد تو بتا مان لے جنتی، میں نے جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کی ہے اور نہ جہنم کے خوف سے تیری لائق سمجھا ہے، تو اس کو عبادت کا اہل سمجھا ہے، یہ سمجھا ہے کہ تیری ہی عبادت کی جا سکتی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ پہچانے وہ پروردگار کیسا ہوگا، وہ پروردگار کیسا ہوگا۔ اب ماشاءاللہ سے ہمارے سامنے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بھی تشریف فرما ہے، بزرگ سنتے رہتے ہیں، ان سے کوئی خطا بھی نہیں ہے، بچے نے بھی بڑی اچھی تقریر کی ہے۔ اتنا شعور اگر بچوں کے ذہن میں پہنچ جا رہا ہے تو یہ بڑی کامیابی ہم لوگوں کی ہے، یہ بڑی کامیابی ہم لوگوں کی ہے۔ تو آج ہمارے بچے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو پہچانیں، اس لیے کہ ہر نبی آیا ہے تو اس نے سب سے پہلے درس توحید دیا، ہر امام آیا ہے تو اس نے سب سے پہلے درس توحید دیا، ہر رہبر آیا ہے تو اس نے سب سے پہلے وجود الہی کو ثابت کیا ہے۔ تو ہمارا بھی تو فریضہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھے، اور جب تک اپنے پروردگار کو نہیں سمجھیں گے تب تک لطف عبادت بھی نہیں ہے، لطف عبادت بھی نہیں ہے۔ لیکن عزیزوں، مشکل ہماری یہ ہے، میرا خیال ہے شاید علامہ اقبال کا شعر ہے، جو حضرات یہاں شعر و شاعری سے شرف رکھتے ہیں وہ اصلاح بھی کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ ملنا اگر نہیں تیرا آسان تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ انہوں نے پروردگار کے لیے شعر کہا ہے کہ ملنا اگر نہیں تیرا آسان تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ تو عزیزان محترم، جب ہم پروردگار کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ کوئی دشواری نہیں ہے، ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہماری سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ کوئی دشواری نہیں ہے۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، پروردگار کو پہچاننے میں مشکلیں اتنی آسان ہیں کہ وہ مشکل لگتی نہیں ہے، اور جب مشکل نہیں لگتی ہے تو پہچانوانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جو میں بات کہہ رہا ہوں، شاید یہ بات تھوڑی سی ڈرائی ہو جائے، لیکن مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا تو بات واضح ہو جائے گی، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ بچوں تک یہ بات پہنچے، اس لیے کہ انہی سے ہم سوالات سنتے ہیں اور پھر انہی کا ہم جواب دے دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کو متعارف کرواتے ہیں، پہچانواتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس دو ذریعہ ہیں، یا ہم لفظوں کا سہارا لیتے ہیں یا ہم اشاروں کا سہارا لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ تیسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ مگر ایسے بھی مقامات آ جاتے ہیں کہ جہاں پر نہ لفظ ساتھ دیتی ہے اور نہ اشارے ساتھ دیتے ہیں، اس کا مطلب کہ وہ اتنا کلیئر ہے، اتنا واضح کہ وہاں پر یہ مشکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ خدا کا شکر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سب جتنے ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، سب صاحب نور ہے، دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتا ہے، ہم نے اپنی پہچان کے لیے کچھ لفظ قائم کیے ہیں۔ مطلب ایک چیز، اس کو کالا کہتے ہیں، کالا کیوں کہتے ہیں؟ نظریں جو ہے اس میں وہ رنگ جو ہے اس طرح سے ہماری نظروں میں سمایا ہے کہ اس کے لیے ہم نے ایک لفظ معین کی کالا۔ ایک چیز ہے جس کو ہم سفید کہتے ہیں، ایک چیز ہے جس کو ہم لال کہتے ہیں، پیلا کہتے ہیں، ہرا کہتا ہے، تو یہ ہماری نظریں چونکہ رنگوں کو دیکھ رہی ہیں لہذا وہ سمجھتی ہیں کہ کس کو کالا کہتے ہیں، کس کو پیلا کہتے ہیں، کس کو لال کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ، بات میری واضح ہو رہی ہے عزیزوں؟ یہ ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم کچھ آوازیں سنتے ہیں، اسے نوحہ کہتے ہیں، اسے مسیح کہتے ہیں، اسے سوس کہتے ہیں، اسے سلام کہتے ہیں، اسے تقریر کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں؟ تو کچھ کام کان کا ہے اور کچھ کام آنکھ کا ہے۔ اب عزیزان محترم، آپ سے یہ پوچھا جائے کہ بتائیے بلیک کسے کہیں گے، تو آپ بتا دیں گے کہ نہیں بتا دیں گے؟ یہ بلیک ہے، یہ کپڑا پہنے ہوئے بلیک ہے، فرض کر لیں کہ یہ ہے، اس کا بھی کوئی ایک رنگ ہے، یہ ساری چیزیں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں، ایک اندھا انسان جو پیدائشی اندھا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ بلائنڈ کسے کہتے ہیں، آپ کیسے سمجھائیں گے؟ آپ بتائیں، کوئی طریقہ ہے سمجھانے کا؟ اس کو اس نے چھو بھی دیا کہ دیکھیں یہ بلائنڈ ہے، تب بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نہ آپ کا لفظ سہارا دے رہا ہے اور نہ اشارہ سہارا دے رہا ہے. آپ کیسے اسے بتائیں گے کہ وہ بلائنڈ ہے؟ ایک ایسا شخص ہے کہ جو پیدائشی بہرا ہے, اس نے کبھی کوئی آواز ہی نہیں سنی. اب آپ سے وہ کہتا کہ آواز کسے کہتے ہیں, آپ کیسے بتائیں؟ لفظ تو ہے آپ کے پاس, اشارے تو ہیں آپ کے پاس, آپ کو ایسا اشارہ ہے کہ بتائیں کہ اس کو آواز کہتے ہیں؟ کوئی لفظ ہے کہ اسے آپ پتا ہے؟ سنتا ہی نہیں تو لفظ کیا کام کرے گا؟ لے دے کے اشارہ ہے, اشارے سے آواز ثابت نہیں کر سکتے آپ. تو وجہ کیا ہے, کیوں نہیں آپ سمجھا سکتے؟ لفظ بھی آپ کے پاس ہے, اشارہ بھی آپ کے پاس ہے, سب کچھ آپ کے پاس ہے, سمجھا کے نہیں پا رہے ہیں. کہا بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اتنی کلیئر اور اتنی واضح ہے, اتنی کلیئر ہیں, اتنی واضح ہیں کہ ہمارے لیے سمجھانا مشکل ہو رہا. میں توجہ چاہتا ہوں, شاید آپ متوجہ نہیں ہیں میری بات کی طرف. اتنا کلیئر ہے, اتنا واضح ہے, اتنا نمایاں ہے کہ ہمارے لیے پہچانوانا مشکل ہو جا رہا ہے. تو آپ نے پہچانا کہ کسی چیز کا کمال وضو, کسی چیز کا بہت زیادہ کلیئر ہونا خود اس کا حجاب بن جاتا ہے. خود اس کا حجاب بن جاتا ہے. لہذا دیدان محترم, یہ ایک مشکل ہے, یہ ایک مشکل ہے. دوسری مشکل یہ ہے کہ پہچاننے کا ایک اور طریقہ, کہتے ہیں تو عرف الاشیاء بازدادہ, ہر شے کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. رات دن ایک دوسرے کی ضد ہے, بلیک وائٹ ایک دوسرے کی ضد ہے, تو اس طرح سے پہچانا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ایک مشکل ہے, ایک دشواری ہے کہ اگر پروردگار کی کوئی ضد ہوتی تو کہا جاتا یہ یورپ والا خدا ہے یا امریکہ والا خدا ہے, یہ ایشیا والا خدا ہے یا افریقہ والا خدا ہے. اب آپ کیسے پہچانیں گے؟ پہچاننے کا ایک چوتھا طریقہ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی چیز کنٹینیو ہے, بیچ میں گیپ آ جائے تو کہیں گے اتنے دن تک جو تھا وہ تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے, مگر میرے عزیزوں یہاں تک ہم وہ بھی طریقہ استعمال نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ ازل سے ہے, ابد تک رہے گا. ہم کیسے پہچانیں؟ یہ ہے ہماری مشکل. اور ہماری آسانی یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اٹھا لے تو معرفت پروردگار کا دفتر نظر آئے گا. یہ ہماری آسانی ہے, کوئی بھی چیز اٹھا لے تو اس میں آپ کو جلوہ پروردگار نظر آئے گا. یہ ہماری آسانیاں ہیں دیدان محترم. تو ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا, اور ان کو کیوں نہیں دکھائی دیتا جو آج کے سائنٹسٹ ہیں, جو زمین کا سینہ چیک کرتے ہیں, جو سمندروں میں غوطہ لگاتے ہیں, جو آسمانوں میں کمندے ڈالتے ہیں, جو گلیکسیز کو کھنگالتے ہیں, اگر ہے تو ان کو کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ تو میں اپنے بچوں سے ہی کہتا ہوں کہ دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پوری دنیا سائنس مل کر وجود خدا کا انکار کر دے تو ان کے انکار سے وجود خدا پہ کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ تلاش کرے اللہ کو تو یقیناً ان کو خدا مل جائے گا, مگر ان کی فکر, ان کی تلاش اللہ کے لیے نہیں ہوتی, وہ تجربوں کے لیے ہوتی ہے. اور عزیزوں آپ ایک بات جانتے ہیں کہ اگر نقطۂ نظر کا فرق ہو جاتا ہے تو چیز سامنے ہوتی ہے مگر دکھائی نہیں دیتی, چیز سامنے ہوتی ہے دکھائی نہیں دیتی. میری پیشانی پہ زخم آ گیا, میں نے ڈاکٹر سے کہا یہ زخم ہو گیا کوئی آپ دوا دے ہمیں, اس نے ایک مرہم دیا. شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے وہ مرہم لگانے لگا, پلٹا تھا آپ نے کہا ابھی آپ شیشہ دیکھ رہے تھے, آپ نے اپنی کالت نہیں صاف کی, پیشانی پہ لگی ہوئی ہے. تو میری ساری توجہ زخم کی طرف تھی, کالت کی طرف نہیں تھی. تو دو انگل کی پیشانی پہ لگی کالت اگر نقطۂ نظر کا فرق ہو جائے تو وہ نہ دکھائی دے, نقطۂ نظر کا فرق ہو جائے تو وہ نہ دکھائی دے. تو عزیزو اتنی بڑی کائنات میں اگر نقطۂ نظر کا فرق ہو جائے تو خدا کہاں سے دکھائی دے گا؟ دیکھنے کے لیے تم کوشش تو کرو, اپنا نقطۂ نظر پروردگار کو دیکھنے کا بناؤ تو تمہیں پروردگار دکھائی دے گا عزیزان محترم. مگر بچے یہی کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے ایک چیز ہو اور دکھائی نہ دے؟ ممکن ہے کرن تے دکھائی نہیں دیتا, کرن کو کسی نے آج تک دیکھا؟ ایک دیہات کا رہنے والا تھا, اس نے کہا کہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس نے ایک چاقو لیا لوہے کا اور اس نے تار کو کاٹنا شروع کیا, پلاسٹک جو اوپر تھی اس کو کاٹنا شروع کیا, اندر کرن دوڑ رہا تھا. اب وہ کرن جب وہ لوہے کے چاقو پر لگے گا تو اس کی جو تمنائے دیر ہے وہ موت میں بدل جائے گی. پتا چلا بیتکی تمنائے دید انسان کو موت سے ہمکنار کر دیتی ہے. اور رضی اللہ آپ کے سامنے تو پورا قرآن کا واقعہ موسیٰ کی قوم نے کہا ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں, بجلی چل کی سب مر گئے. تو خدا تو اس میں کرن نہیں دکھائی دیتا, تو اگر کرن نہیں دکھائی دیتا ہے لیکن ہمارا یقین ہے کہ کرن ہے تو ہم کیوں مانتے ہیں؟ کہا اس کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ساری لائٹیں جلا دیں, اور اگر لائٹ جل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کرنٹ دوڑ رہا ہے, اگر لائٹ نہیں جل رہی ہے تو اس کا مطلب کہ کرنٹ نہیں ہے. تو ایک طریقہ پہچاننے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز نہ دکھائی دے تو اس کے اثر کو دیکھا جاتا ہے, جب مؤثر نہیں دکھائی دیتا ہے تو اس کے اثر کو دیکھا جاتا ہے. اثر کو دیکھ کر مؤثر کا پتہ لگا لیا جاتا ہے. اگر اس لائٹ کو دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا کہ اس کے اندر کرنٹ دوڑ رہا ہے تو چاند اور سورج کو چلتا ہوا دیکھ کر کیوں نہیں یقین کرتے کہ پروردگار ہے؟
پرتوے
پروردگار کو تب تک پہچان نہیں سکتے ہیں جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام کو نہ پہچانا جائے. اس لیے کہ ہمیں ان کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا ہے. تو اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ پروردگار نے ایک مخلوق بنائی اور اس کو نور سے خلق کیا. اگر وہ نور ایسے ہی ہمارے درمیان آ جاتا تو آپ بتائیں کہ کیسے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے, کیسے ہم فائدہ اٹھا سکتے تھے اور اس سے ہم کیسے بات کر سکتے تھے, اس کے ساتھ ہم کیسے رشتے قائم کر سکتے تھے. ظاہر ہے بجلی کا کھمبا ہو اس سے کوئی رشتہ کرے گا؟ توجہ فرمائے. لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ پروردگار اسے پیکر بشر میں اس دنیا میں بھیج دے تاکہ امت اس سے فائدہ اٹھائے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ عزیزان محترم, بات صرف اتنی تھی کہ اس سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کے کمالات کو جب قوم نے دیکھا ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. مثلا جناب عزیر ایک نبی تھے اور جناب عزیر کے کمالات کو جب قوم نے دیکھا تو کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں. عیسیٰ کے کمالات کو عیسیٰ کی قوم نے دیکھا تو کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اب جب مکے میں میرا پیغمبر آیا ہے تو وہاں پر کافر تو رہتے ہی تھے, یہ مشرک بھی رہتے تھے. ظاہر جو اللہ کا بیٹا کہے گا وہ مشرک کہلائے گا. تو جب پیغمبر یہاں آئے تھے تو کافروں کے ساتھ ساتھ دو قومیں وہ تھیں جو مشرک تھیں. تو اب عزیزان محترم اس کی مثال میں اکثر ایسے دیتا ہوں کہ میں ایک ایسی جگہ پر رہتا ہوں, میرا گھر ایک ایسی جگہ پر ہے جس کا ایک دروازہ کھلتا ہے تو شراب خانہ ہے, دوسرا دروازہ کھلتا ہے تو جوا خانہ ہے. مجھے بچانا ہے اپنے بچوں کو, ادھر جائیں گے تو شرابی ہو جائیں گے, ادھر جائیں گے تو جواری ہو جائیں گے. تو اب کرے تو کیا کرے؟ تو مجھے اپنے بچوں کو بچانا کہ نہ ادھر جائیں نہ ادھر جائیں. بس عزیزان محترم اگر کمال عزیر کو دیکھ کر قوم ان کو اللہ کا بیٹا کہہ سکتی ہے, اگر عیسیٰ کے کمال کو دیکھ کر عیسیٰ کی قوم ان کو اللہ کا بیٹا کہہ سکتی ہے تو میرا نبی تو فخر عزیر بھی ہے فخر عیسیٰ بھی ہے. تو یہاں تو بہکنے کے خطرات زیادہ تھے, یہاں گمراہی کے خطرات زیادہ تھے. لہذا پروردگار نے آواز دی کہ دیکھو بھیج تو رہا قل انما انا بشر مثلکم, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا جیسا ایک بشر ہوں. تو پروردگار نے تو اس لیے کہا تھا کہ تاکہ پیغمبر نے نہیں کہا تھا, پروردگار نے کہا تھا میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا جیسا ایک بشر ہوں. تو پروردگار نے یہ اس لیے کہلوایا تھا تاکہ میرے حبیب کو کوئی اللہ کا بیٹا نہ کہے. یاروں نے اتنا سمجھ لیا کہ انہیں اپنا جیسا کہہ دیا. پہچانا آپ نے, ہم نے اتنا پہچان لیا کہ انہیں, اور کبھی سوچا نہیں کہاں پیغمبر اور کہاں ہم, کہاں نور کہاں خاک. اور عزیزو اسی قرآن سے آپ پوچھے, قرآن بتائے گا. میں اپنے آخری بات کو آج آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں. قرآن بتائے گا نبی کی عظمت تو ایک جانی, نبی کی بیویوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء, تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. تو یہ کب کہا؟ جب نبی کی زوجہ ہوئی ہیں. جب تک نہیں تھی, توجہ کر رہا, جب تک نہیں تھی وہ عام تھی جیسے سب عورتیں, یہ بھی تھی. مگر جب نبی کی حریم بن گئی, نبی کی زوجیت میں آ گئی, تو اب قرآن کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, عام عورتوں جیسی نہیں ہو. تو عام عورت اگر نبی کی بیوی بن جائے تو عام نہ رہ جائے, وہ خاص بن جائے. تو پروردگار جن کو اپنا حبیب بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہے وہ ہمارا جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟
ولا
زوجہ جاہل رہے تو کیسے ممکن ہے کہ پروردگار ایسا نبی بھیجے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو؟ تو عظمت پیغمبر کو پہچان میں رہنے دو، اور جب عظمت پیغمبر سمجھ میں آ جائے گی تو عظمت پروردگار بھی سمجھ میں آ جائے گی، عظمت پروردگار بھی سمجھ میں آ جائے گی. اور ہمارا مقصد حیات یہی ہے کہ پروردگار یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم ہم تک آنا چاہتے ہو تو یاد رکھو نبی سے وابستہ ہو جاؤ، نبی سے وابستہ ہو جاؤ. اگر نبی سے وابستہ ہو گئے تو تمہیں امام بھی سمجھ میں آ جائے گا اور خدا بھی سمجھ میں آ جائے گا. اسی لیے پروردگار نے جب پیغمبر کو بھیجا ہے تو یاد رکھے پیغمبر کے قول کو بھی اپنا قول کہا ہے، پیغمبر کے عمل کو بھی اپنا عمل کہا ہے. نہ پیغمبر کا قول پیغمبر کا قول ہے، نہ پیغمبر کا عمل پیغمبر کا عمل ہے. پروردگار کہہ رہا ہے وما ینطقانی الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ پیغمبر یہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ خدا کہہ رہا ہے. وما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رمى، پیغمبر کنکری آپ نہیں پھینک رہے ہیں، یہ میں دیکھ رہا. ید اللہ فوق ایدیہم، یہ پیغمبر یہ آپ کا ہاتھ بلند نہیں ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، آپ پہچانے. پروردگار کہہ رہا ہے تو عزیزان محترم پہچانے کہ قول پیغمبر بھی قول الہی ہے اور عمل پیغمبر بھی عمل الہی ہے. انسان کچھ کرتا ہے کچھ کہتا ہے، کہتا ہے تو کہنے والا کہہ چکا، اب ہم بیٹھ کے تاویل کر رہے ہیں، شاید اس بارے میں کہا ہو، شاید اس بارے میں کہا ہو، شاید اس بارے میں کہا ہو. اور جب کرتا ہے تب بھی لوگ شکو کو شبہات کرتے ہیں، اس لیے کہ کبھی کہتا ہے کبھی کرتا ہے تو کرنے میں بھی لوگ شک کرتے ہیں، کہنے میں بھی شک کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک بات کہی ہے مگر کیا نہیں ہے، ایک بار کیا ہے مگر کہا نہیں ہے. اب پیغمبر ہے، غدیر کا میدان ہے، پالان شدہ کا ممبر ہے، علی کو لے کر جاتے ہیں، پیغمبر آواز دے رہے. اگر میں کہہ دیتا کہ علی کو مولا مانو تو لوگ کہتے ہیں یہ وہ علی نہیں کوئی اور علی ہے. لہذا پیغمبر نے کہہ کر بھی بتایا اور کر کے بھی بتایا کہ یہی علی ہے جو مولا ہے. صلوات پر محمد و آل
تھا، امام کا نمائندہ تھا، اور
اس سے مطالبہ بیعت کر رہا تھا. تو امام حسین اس کے جواب میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں بیعت کروں گا یا نہیں کروں گا، وہ تو بات کی بات ہے. ان کا سنو، مجھے پہچانو میں کون ہوں، اور یزید کو پہچانو یزید کون ہے. نحنو اہل بیت النبوہ، میں اہل بیت نبوت ہوں. ومعدل الرسالہ، میں رسالت کا خزانہ ہوں، اور میرے گھر میں فرشتگان الہی آتے جاتے رہتے ہیں، انبیاء کا نزول ہوتا رہتا ہے. اور یزید کون ہے؟ یزید الفاسق الفاجر شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ. یزید فاسق ہے، فاجر ہے، شراب خور ہے، نفس محترمہ کا قاتل ہے. مثل لا یبایع مثلا، میرا جیسا انسان یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا. تو عزیزو، بیعت کرنا اور بیعت لینا یہ دونوں بری چیز نہیں ہے، مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون بیعت لے رہا ہے، کس کی بیعت کی جا رہی ہے. امپورٹنٹ یہ ہے، یہی حسین ابن علی بتا رہے تھے کہ دیکھو یزید فاسق و فاجر ہے، اور میں نمائندہ نبی و امام ہوں، اور میں کیسے یزید کی بیعت کر سکتا ہوں. بیعت کا مطلب یہ ہوا کہ یزید کا حرف اس کو فجور، اسلام کا ایک حکم بن جاتا. لہذا امام نے ساری مصیبتوں کو برداشت، ساری مصیبتوں کو برداشت کرنے کی ہمت و طاقت اکٹھا کر لی، اور کہا میں ہم یزید کی بیعت نہیں کر سکتے ہیں، چاہے ہمیں اس کے لیے علی اکبر کی جوانی پیش کرنا ہو، عباس کے بازو پیش کرنا ہو، علی اصغر کا گلا پیش کرنا ہو، اور چاہے ہمیں جتنی بھی مصیبتیں ہوں، مگر ہم یزید کی بیعت نہیں کر سکتے. اور عزیزان محترم، آپ نتیجہ نکال لیں کہ کون کامیاب ہوا کون ناکامیاب ہوا. حسین ابن علی نے کسی بھی لمحہ یزید کی بیعت نہیں کی، لہذا یزید یہی چاہتا تھا کہ حسین میری بیعت کر لیں. لہذا جب بیعت نہیں کی تو حسین ایک لمحے کے لیے بھی خدا نخواستہ ناکامیاب نہیں ہوئے. حسین کامیاب ہیں، اور حسین کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب ساری قربانیاں فرزند رسول الثقلین اللہ کی بارگاہ میں دے چکا، تو ایک بار ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، آواز دیتا، میرے معبود، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا. کربلا میں یزید نے سب کچھ پا لیا مگر تجھے کھو دیا، اور حسین نے کربلا میں سب کچھ کھو دیا مگر تجھے پا لیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی جانب پلٹا، اور اس کیفیت کے ساتھ پلٹا کہ تو اس کے بندوں میں شامل ہو کر اس کی جنت میں داخل ہو جا. ارباب ادا، ذرا مقام حسین ابن علی کو ملاحظہ کرے. خدا کی قسم، کسی پر ایک مصیبت پڑ جاتی ہے تو حواس اوسان خطا ہو جاتے ہیں، حواس باختہ ہو جاتے ہیں، مگر کیا کہنا، یہاں لاشوں پر لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں، چہرے کا نور پڑتا چلا جا رہا ہے، چہرے کا رنگ نور پڑتا چلا جا رہا ہے. یہاں تک کہ وہ بھی موقع آتا ہے کہ جب فضاء کربلا میں یہ آواز گونجتی ہے، اللہ قتل الحسین و کربلا، اللہ ذبح الحسین و کربلا. اے عزیز و دل چاہتا ہے کہوں، اے میرے آقا، کربلا کی منزلوں کو آپ نے طے کر لیا، آپ منزل شہادت پر فائز ہو گئے. مجھے یقین ہے کہ آپ نے پانی نہیں پیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ بھی بھوکے پیاسے تھے، لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے تھے، مگر میرے مولا عصر کے وقت آپ کی شہادت ہو گئی. اب تو آپ کو پانی کی احتیاج نہ رہی، مگر تاریخ نہیں بتاتی ہے کہ زینب کو پانی کب ملا، کلثوم سے رات کب ہوئی، سکینہ کو پانی کب ملا، بیمار کربلا کو پانی کب ملا. تاریخ خاموش ہے. بار باب ادا، اب کربلا کی منزل حسین نے طے کر لی ہے، تو زینب اسی عزم و ولولے کے ساتھ اٹھی ہے. اے بھیا، اب عباس نہیں ہے، اب علی اکبر نہیں ہے، اب قاسم نہیں ہے، اب آنو محمد نہیں ہے، اب کوئی بھی جوانان بنی ہاشم میں نہیں ہے. اے بھیا، آپ کے مشن کو میں کربلا سے کوفے بھی لے جاؤں گی، شام کو بھی لے جاؤں گی، اور میں خود اپنے وقت کی عباس بن جاؤں گی، علی اکبر بن جاؤں گی، بلکہ میں وقت کی حسین بن کر کربلا سے نکلوں گی. ہار باب ادا، ایک علی کی بیٹی ہے جو کبھی امام کو بھی سنبھالے ہوئے ہے، بیویوں کو بھی سنبھالے ہوئے ہے، بچوں کو بھی سنبھالے ہوئے ہے، اور یہ کاروان اب کربلا معلی سے نکل رہا ہے. روایات یہ کہتی ہیں کہ ایک بات بھی قافلہ گنجے شہیدہ سے گزرنے لگا، امام سجاد کی حالت غیر ہوئی، تو پڑھ کر زینب نے امام سجاد کو سنبھالا. اے بیٹا، چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہے؟ وہ بھی اما، آپ نے دیکھا اپنے کشتہائے نجس کو یزید کے لشکر والے دفن کر رہے ہیں، مگر بابا کے چاہنے والے اور بابا کا لاشا بے پورے کفن پڑا ہوا ہے. ایک بیٹا موجود ہے مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار پاؤ ہے. زینب نے پڑھ کر امامت کو کو سنبھالا دیا. بیٹا ہم منزل امتحان میں ہے, صبر کرو, کاروان اور آگے بڑھتا ہے. ایک منزل وہ آتی ہے جہاں کوفے سے پہلے روکا جاتا ہے. پوچھا مرزا کیوں روکا گیا؟ کہا کرب کوفے کے بازار کو سجایا جا رہا ہے, تماشائیوں کو بلایا جا رہا ہے, کرسی نشینوں کا مجمع آ رہا ہے. کہا جا کر شمع سے کہہ دو کہ ہمیں اس طرف سے لے چلے کہ جدھر کسی نامحرم کی نظر ہم پر نہ پڑے یا ہماری چادریں واپس کر دی جائے. تو ایک بار شمر کہتا ہے اے زینب, اب یہ وہ کوفہ نہ رہا جہاں تم شہزادی کہلاتی تھی, تمہارے بابا حکومت کرتے تھے, آج قیدی بن کر کوفے میں جانا ہے. تو ایک بار زینب نے کہا اے شمر, تو علی کی بیٹی کو مجبور سمجھتا ہے, آپ بی بیوں قریب آؤ. زینب ہاتھ بلند کر کے بدعا کرتی ہے تو آمین کہنا. میں جیسے ہی زینب کے ہاتھ بلند ہوئے چہرے حسین پر نظر پڑی, پردے کا رواج شروع ہوا ہو, جن کے گھر سے پردے کا رواج شروع ہوا ہو, آج وہ بیبیاں کہ جن کا چہرہ کبھی چاند اور سورج نے نہ دیکھا ہو, آج وہ بیبیاں ہیں. کوفے کا بازار ہے, کرسی نشینوں کا مجمع ہے, تماشائیوں کا ہجوم ہے اور منادی کی ندا ہے. یہ رسول زادیاں ہیں, یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, یہ زینب ام کلثوم ہے, یہ ان کی بہویں ہیں, کو پہچانو. جزاکم اللہ خیرا. بار بار ادا ایک آخری جملہ ہے, آپ کی زحمت کو تمام کر دوں. ایک بار یہ کاروان ابن زیاد کے دربار میں جا کر روک دیا جاتا ہے اور ان کو بٹھا لیا جاتا ہے, اس طرح سے کہ ایک طرف بیبیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ایک طرف امام سجاد کو بٹھا لیا جاتا ہے. اور ایک بار ابن زیاد کہتا ہے اس قیدی کو لایا جائے جو بہت دنوں سے میری قید میں ہے. قیدی آتا ہے, زنجیر کی جھنکار دربار میں ہوتی ہے, سب کی نظریں قیدی کی طرف اٹھ جاتی ہیں. ایک بار ابن زیاد نے کہا مجھے سلام نہ کیا, کہا لعنت ہے جو تجھے سلام کروں اور تیری سلامتی کی دعا کروں. وہ ایک بار وہ کہتا ہے کہ تو اپنے آقا حسین سے ملنا چاہتا ہے. بیپار شاہ اپنے زیارت دل میں تڑپنے لگا, کہنے لگے مختار اے ابن زیاد بڑا تیرا احسان ہوگا اگر میرے مولا کی زیارت کرتے. بس اس بے حیا نے ایک بار دست تلا سے سر پوش ہٹایا, حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف اشارہ کیا, ارے تیرے آقا کا سر ہے, زیارت کر لے. مختار رونے لگتے ہیں, اے آقا میں قید و بند میں تھا ورنہ آپ کی نصرت کے لیے ضرور آتا, آقا مجھے معاف کیجیے گا. بس جب مختار یہ کہہ چکے تو ایک بار ابن زیاد کہتا ہے, اشارہ کرتا ہے بیویوں کی طرف, اے مختار ان بیویوں کو پہچانتا ہے. مختار کی نظر بیویوں پر پڑی, ایک بار نظر کو جھکا لیا, ایک بار نظر کو جھکا لیا, کہ اے ابن زیاد یہ بیویاں میں نے کبھی ایسے چہرے نہیں دیکھے ہیں. چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ وہ بیویاں ہیں جو خاصان خدا سے تعلق رکھتی ہیں, یہ وہ بیویاں ہیں جو بڑی متقی اور پرہیزگار ہیں, یہ وہ بیویاں ہیں جن کے چہرے نورانی ہیں. ایک بار کہتا ہے ابن زیاد شمر ذرا ان بیویوں کا تعارف تو کرا دے. تو وہ کھڑا ہوتا ہے, اے مختار یہ زینب ہے, اے مختار یہ ام کلثوم ہے, اے مختار یہ رباب ہے, یہ سکینہ ہے, یہ رقیہ ہے, یہ لیلا ہے, یہ پروا ہے. میں نبی کے گھرانے کی بیویوں کا نام سنا, مختار نے انگڑائی لی, زنجیریں ٹوٹتی ہیں, قریب کھڑے جنرال سے تلوا لیا, جا کے ابن زیاد کو قتل کر دے. ایک بار مختار نے اپنے کندھے میں دو نرم ہاتھ محسوس کیے, پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا, سید مجھ سے پوچھو. ہائے میں نے کربلا میں سب کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا, خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا, اسباب کو لوٹتے ہوئے دیکھا, چادروں کو چھنتے ہوئے دیکھا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. فَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ. إِلَٰهِ بِحَقِّ زَهْرَا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا مظلوم کربلا کے کوئی غم نہ دے, بار الہ پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و شرک و نفاق کو سنگین فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, بلوار مراجے کا سایہ ہمارے سروں پر باقی فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم فرما, ہمارا شمار آپ کے عوام انصار میں فرما. محبوب اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے. بار الہ جہاں محمد و آل محمد علیہ السلام ہوتا ہے وہاں وہاں آپ کی رحمتیں اور
برکت نازل فرمائے۔ بارگاہ جو مومنین و مومنات ہمارے درمیان سے اٹھے ہیں وہ جوار رحمت بدل مقام ربنا تقبل منا ماتم سے
Say it. Say it. Say it.